أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے اور فرش عزا بچھانے کے لیے احسن بھائی ان کے رشتہ داروں کے جن کے نام میں لیتا ہوں آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے اور ان تمام مرحومین کو اپنے ایصال ثواب میں شامل فرما لیں عالمہ بیگم بنت عاشق علی اختر حسین ابن مراد علی کاظم مرزا ابن نواب مرزا کنیز فاطمہ بنت صابر حسین وقار حسین ابن مختار حسین ایک صلوات محمد علی اور آج کی تاریخ 25 محرم کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے تو بہتر ہے کہ ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے مل کر ایک ہدیہ صلوات امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں اور انشاءاللہ یہ کہ گفتگو کے آخر میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے عرض مصائب میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ابتدا میں بھی ایک دو جملے میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں کیونکہ یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ ہم جب بھی معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا زور سارا ایک طرف پر یعنی مصیبت پر آتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو اہل بیت علیہ السلام کی نورانیت ہے اور جو کرامت ذات ہے اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے میں ایک جملہ تبرکن اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا تو اس حوالے سے اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مسئلوں کو ہم بہت کوئی سینسیٹیو لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے روایت میں یہ بات پڑھی ہے کہ جن بی بی کا نام سکینہ تھا وہ کربلا کے بعد واپس آئی تھی مدینہ، اور یہ روایتیں موجود ہیں، اور وہ ایک بزرگ عالمہ کے طور پر معاشرے میں موجود تھیں، وہ ایک بہت، یعنی کہ جیسے کچھ خواتین ایسی ہیں ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں جو علم و فضل و کرامت کے حوالے سے نمایاں ہوئی ہیں بہت، جن میں ایک بہت بڑا نام بی بی معصومہ ابن امام بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو بہت بزرگ عالمہ تھیں. اسی طریقے سے جناب سکینہ، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سکینہ نام نہیں ہے، سکینہ یعنی پیار سے سکینۃ الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کو اتنا پسند کرتے تھے، اتنا محبوب رکھتے تھے کہ اس بیٹی کو کہا جاتا تھا سکینۃ الحسین، یعنی حسین کے قلب کو سکون دینے والی. ٹھیک ہے، اب اس میں بالکل تعین کر لینا اور اس پر آپس میں جذباتی ہو جانا، یہ بالکل عقل کی بات نہیں ہے. اور جبکہ اس میں یہ بھی ہے کہ شام میں آپ لوگوں نے زیارتیں کی ہوں گی، میں تو نہیں کیا، لیکن زیادہ تر حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہاں جس چھوٹی بچی کی قبر پر نام رقیہ بنت الحسین ہے، نہ کہ سکینہ بنت الحسین ہے. ایک جملہ میں اس حوالے سے آپ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی سکینہ، کیونکہ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو یزید نے پوچھا یہ سامنے یہ مرد ہیں یہ کون ہے، کہا علی ابن الحسین. کہ علی ابن الحسین کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا نے قتل نہیں کر دیا؟ امام سجاد علیہ السلام ہی فرماتے ہیں نہیں، وہ میرے بھائی تھے علی ابن الحسین. یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کے جو ایام ہیں، ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مصائب میں خالی ایک جذباتی منظر کریٹ کرنا اور رو کے چلے جانا اور دوبارہ اپنی اسی لائف میں پھنسے رہنا کہ جو لائف ہمیں خدا کی طرف نہیں لے جا رہی ہے، حقیقت دین کی طرف نہیں لے جا رہی ہے، یہ کسی شیعہ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ شیعت کی زندگی نہیں ہے تشیعوں کی. تو بہرحال امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی انتہائی سخت تھی، انتہائی سخت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اور اقتدار پر بنو امیہ نے پورے طور سے قبضہ کر لیا تھا، تمام وسائل ظاہری ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ کوئی ایسا آج کل کا ماس کمیونیکیشن اور میڈیا کا دور نہیں تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کوئی، انہیں نعوذ باللہ کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، جیسے آج کل کے دور میں آپ اپنا چینل قائم کر لیں. یعنی کہ آج کل کے دور میں مثال کے طور پر حکومت اسلامی کے خلاف 10 پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی اپرچونیٹی موجود ہے اپنا موقف دنیا کو بتانے کے لیے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ تمام کے تمام وسائل ایک یعنی حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوں اور آگے اب بے بس ہوں، بے چارہ ہوں. یہ حالت ہے امام حسن اور امام حسین کا. اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کربلا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اتنے شدید دباؤ کے اندر، اتنے شدید کنسٹرکشنز اور کانسٹرینٹس کے اندر امام حسن، اور یہ جملہ بھی، یہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ پنجتن کا کام ہے، فقط امام حسین کا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کو موسٹ افیکٹو وے میں ایگزیکیوٹ کیا ہے. کربلا پنجتن کا کام ہے، یعنی کہ جو چیز رسول اللہ سے شروع ہوئی تھی اور اس چیز کے حوالے سے اس پر جتنی ضرب پڑنا شروع ہوئی پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد، تو امام علی نے اس کو جس طریقے سے بچایا، جناب سیدہ نے بچایا، امام حسن، پھر امام حسین نے وہ کام کر کے دکھایا کہ دشمنوں کے جتنی پلان تھے وہ تا ابد تا قیامت ناکام ہو گئے. تو بہرحال یعنی کہ اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے، اور یہ میں نے آغا جعفر صاحب کی زبانی سنا تھا، کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی تھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ تھا، کیونکہ یہی وہ دو نام تھے جن سے ان کو سب سے زیادہ چڑھتی، سب سے زیادہ دشمنی جو تھی اس بنو امیہ کو، کہ جب اس قافلے کو دیکھ کر اس نے یہی یزید ملعون نے جو اشعار پڑھے تھے کہ کاش میرے آبا و اجداد ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے ان کے دلوں کو خوش کر دیا اور کیسے آل محمد کو سرنگوں کر دیا. تو یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. اور یہ تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں نا, فاطمہ کبرا, فاطمہ صغرا. تو سکینہ نام نہیں ہے, سکینہ پیار کا ایک لفظ ہے. کہ یہ, اور اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سکینت الحسین کیوں ہے, اور معصوم کی محبت کا مرکز کون ہوتا ہے. یہ جملہ آیت اللہ جوادی عملی کا ہے کہ یہ سکینہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ جو چھوٹی بچی, جیسا میں نے کہا کہ روایتوں میں کہ ان کا نام رقیہ تھا, وہ یہ سکینہ نہیں تھی, اگرچہ کہ ان کا نام جیسے بیان ہو رہا ہے کہ فاطمہ ہی تھا. امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ان کے عقد کے لیے ایک شخص نے درخواست دی. آپ کوئی بھی نام فرض کر لیں, مطلب انہوں نے کہا ہے سکینہ نام تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کو جواب یہ دیا کہ میں تمہاری پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میری بیٹی جمال خدا میں غرق ہے. سبحان اللہ, سبحان. ہمارے لیے تو اس جملے کو سمجھنا مشکل ہے کہ کیا بات کیا ہوئی ہے, کیونکہ ہم ان راہوں پہ چلتے ہی نہیں ہیں, ہم نے ان رستوں پہ سفر نہیں کرنا شروع کیا ہے. میں تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو, میری بیٹی جمال الہی میں غرق ہے. تو اگر سکینہ سکینت الحسین ہے تو کس وجہ سے؟ کہ جمال الہی میں غرق ہے. تو اگر ہم بھی ائمہ علیہ السلام کی محبتوں کا, کیونکہ معصوم کون ہے, انہوں نے خود ہی بتایا نا, یہ ہمارے جملے تو نہیں ہیں, پیغمبر اکرم کے جملہ ہے نا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر ہمیں ان کی محبتوں کا اپنے کو مرکز بنانا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ہمیں اپنے بیٹے کی حیثیت سے, اپنی بیٹی کی حیثیت سے قبول کریں, تو ہمیں کون سی راہ طے کرنا ہوگی؟ اس راہ کو طے کرنا ہوگا, بندگی الہی. اور یہی سے, یعنی کہ میں اس سے زیادہ کوئی وہ بطور پریفیس بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا دل چاہا کہ کیونکہ جب ہم مصائب میں ایک بات کرتے ہیں تو اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ یقیناً جب ہم مصائب معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان کی محبتوں کا مورد قرار دیتے ہیں, لیکن اصل میں معصومین علیہ السلام کی محبت کس تک پہنچتی ہے؟ اس تک پہنچتی ہے کہ جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیونکہ معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا ہو. معصوم اس ہستی کا نام ہے. نبی اور رسول اور امام اس شخصیت کو کہتے ہیں, یعنی کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا ہو تو نہ وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں, نہ ان کی کوئی ذاتی پسند اور غرض اور ناپسند ہوتی ہے. وہ جو چاہتے ہیں, جو دیکھتے ہیں خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں وہ رضا الہی سے چاہتے ہیں. تو اس پہلو کو بھی انہیں مناسب سمجھا کہ اس کو بھی اجاگر کریں کہ ہم اگر واقعاً شیعہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں تو اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں. اور جس بی بی کا نام ہم سکینہ کے نام سے, کہ اور یقیناً ایک بیٹی ایسی ہیں امام حسین علیہ السلام کی کہ جن سے امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ کہا یہ میرے دل کا سکون ہے, لیکن اس بیٹی کو دل کا سکون قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جمال الہی میں غرق ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. مجالس کا آپ حضرات نے جو موقع دیا ہمارے برادران نے اس گفتگو کرنے کا, اور جس میں دو دفعہ میں بات کر چکا ہوں, تو ایک موضوع بن گیا الحمدللہ, اگرچہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ بہت موضوعاتی حوالے سے بات کریں, لیکن ایک موضوع, لیکن اس طریقے سے انشاءاللہ بات نہیں کریں گے کہ جس میں کہ وہ حضرات جو پہلی دفعہ بات سن رہے ہیں ان کے لیے لازمی قرار پا جائے کہ وہ پچھلی گفتگو سنیں. میں خود ہی آپ کو اس سے قریب کر لیتا ہوں, لیکن جو موضوع جس کے تحت ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام دین کرامت, اسلام دین کرامت. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے پہلی مجلس میں جو آیتیں پڑھی تھیں وہ سورہ علق کی, یعنی پہلی وحی جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی رسول اکرم پر, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور اس میں جو نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ اقرا وربک الاکرم, کہ پہلی وحی بار بار دو مرتبہ حکم کر رہی ہے, امر کر رہی ہے, آرڈر کر رہی ہے دین کے قبول کرنے والوں کو کہ اقرا, پڑھ. اور یہ بذات خود عجیب ترین پہلو ہے دین کا, عجیب ترین پہلو ہے. یعنی ہم میں سے کوئی شخص, کوئی مسلمان, کوئی مومن اپنے بچے کو دین اس طریقے سے سکھاتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو جب دین سکھاتے ہیں تو ہمارا کبھی بھی پہلا سبق یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ. ہمارا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ نماز یعنی نماز پڑھ لو. وہ بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ نماز پڑھی جانے والی چیز ہی نہیں ہے, یعنی کہ پڑھنے والی چیز ہے آیات الہیہ, نماز پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے تقریباً 80 مرتبہ لفظ صلوات استعمال کیا ہے, انڈائریکٹلی تقریباً 700 مرتبہ عبادات کے حوالے سے بات کی ہے, کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. یقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, حافظوا علی الصلاۃ, یدیمون علی الصلاۃ. تو ہمارا سارا درس ہی کچھ, یعنی کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ناٹ الائنڈ ود دا ڈائریکٹیوز آف وحی الہی. تو یہ پہلی وحی میں جو دو مرتبہ اقرا آ رہا ہے, پڑھ پڑھ, یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو, یہ نہیں کہا روزہ رکھ لو, یہ نہیں کہا عبادت کر لو, ایون یہ بھی نہیں کہا کہ میرے رسول کو مان لو. اقرا یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اس کا پہلا حرف اقرا ہے, پہلا حرف, پہلا ورڈ. اور اس کے بعد اس کی تکرار ہے, وہ تکرار کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب اکرم ہے, بے انتہا کریم ہے. تو اس سے ہم نے ایک نتیجہ یہ برآمد کیا کہ خدا اگر پڑھنے کی بات کر رہا ہے اور پڑھنے کے ساتھ اپنی آپ کو صفت اکرم, اکرم یعنی بے انتہا کریم, جو کرامت میں بے انتہا بلند ہے, عالی ہے, تو اس سے ہمارے سامنے یہ نتیجہ آتا ہے کہ انسانیت کے لیے زندگی درس کرامت ہے. یعنی خدا نے انسان کو کس لیے خلق کیا؟ کہ انسان کریم ہو جائیں. آج میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ وہ ایک بات جمع ہو جائے. پھر پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ سورہ بینہ کی آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب, یہ تمہارے تم سے تم کو چھوڑ کے منتشر ہو گئے, پراگندہ ہو گئے, الگ ہو گئے, انہوں نے تم کو ترک کر دیا. کیوں ترک کر دیا؟ ان کو اس کے علاوہ تو ان سے اور کچھ بھی نہیں مانگا گیا تھا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اے پیغمبر, تم نے اہل کتاب سے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو مخلص ہو کر حالت حنیفیت میں, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم کرو, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگا ان سے, نہ ان سے مال مانگا, نہ ان سے شہرت, نہ حکومت, کچھ نہیں مانگی. لیکن اس اللہ کی بندگی, اور یہ بہت عجیب پہلو ہے زندگی کا, اللہ کی بندگی سے ہی اللہ کے بندے سب سے زیادہ فرار کرتے ہیں. عجیب ترین پہلو ہے زندگی کا. آپ لوگوں کو کسی چیز کی طرف بلا لیجئے, آ جائیں گے یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. ایون مسجد میں آ جاؤ, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, یعنی رسمی اسلام کی طرف بلا لیجئے تب بھی آ جائیں گے. اللہ کے بندے بن جاؤ, یہ بہت. لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کے بندے بن جاؤ کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو, یعنی اپنی زندگی سے ہر شرک کو نکال دو, یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت. وذالک دین القیمہ, اور وہ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دین قیم ہے. تو ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ کرامت سے, اور کرامت سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ حنیفیت اور پھر دین قیم تک پہنچیں گے. شاید آج میں اس بات کو یہاں پہنچا بھی نہیں سکوں, اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک موضوع بن رہا ہے کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں. پہلے بات آئی کرامت کی. کرامت کے حوالے سے دو جملے سن لیں کہ کرامت کرم سے ہے, اور کرم سے ہی جو ورڈ نکلتے ہیں مشتق, جیسے کہا جاتا ہے کریم ہے, اکرام ہے, اکرم ہے, مختلف ورڈز مختلف گرامیٹیکل رولز کے تحت. کرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہو کہ جس میں کسی قسم کی پستی اور گراوٹ نہ پائی جائے. اس معنی کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کرم کا مطلب مہربانی نہیں ہوتا, مہربانی نہیں ہے, وہ بعد میں گھوم پھر کے وہ چیز نکلتی ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیسے آتی ہے وہ بات, وہ معنی, وہ مفہوم کیسے آتا ہے کرم سے. لیکن کرم کے جو اصلی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شے, جیسے اگر شیل کو لیں قرآن, قرآن کریم. قرآن کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس جو پست ہو, جس میں گھٹیا پن ہو, جس میں رکاکت ہو, جس میں کوئی نامعقول بات ہو. رسول کریم. رسول کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ یہ رسول اپنی زندگی کے اول سے لے کر آخر تک کبھی کسی پستی میں انوالو نہیں ہے. اس رسول کی زندگی کو پیدائش سے انتقال تک دیکھ لو, اس میں کسی قسم کی کوئی پستی اور گھٹیا پن وجود نہیں رکھتا. اور ایک آیت, آیتوں کا ایک سلسلہ قرآن کریم میں ہے سورہ عبسہ میں, کہ جہاں پر یہ بیان آتا ہے کہ انہو, یہ کریم کا لفظ کئی مرتبہ آیا, انہو لقول رسول کریم. یہ جو قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یہ رسول کریم کا قول ہے. اس کو پڑھنے والا کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ رسول ہے جو کریم ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت. یہ قرآن کہاں پایا جاتا ہے؟ ان صحیفوں میں کہ جو مکرم ہیں. مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بررہ. وہ صحیفے کہاں پر ہیں؟ جو بلند ہیں. وہ صحیفے کون سے ہیں؟ جو مطہر ہیں, پاک کر دیے گئے ہیں. بعیدی سفرت, ان صحیفوں سے قرآن رسول تک کیسے پہنچتا ہے؟ ان امبیسیڈرز, ان سفرا کے ذریعے سے کہ جو خود کرام ہیں. یعنی خدا نے بیان کیا ہے کہ یہ پورا وحی کا سلسلہ جو ہے یہ کرامت کا سلسلہ ہے, کہ یہ قرآن صحف مکرمہ میں ہے عند اللہ. اس قرآن کو لے کر آنے والے جو سفرا یعنی ملائکہ ہیں وہ خود مکرم ہیں, کرام ہیں. اس قرآن کو ریسیو کرنے والا رسول اور اس کی تلاوت کرنے والا رسول کریم ہے, یہ قرآن خود کریم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پورے سلسلہ کرامت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس میں ہرگز ہرگز کوئی پستی, کوئی نامعقولیت, کوئی جہالت, کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے. یہ ان تمام سے بلند ہے, ٹھیک ہے. یہ معنی کرم ہے, اس کو کہتے ہیں کرامت. اور جب خدا نے کہا کہ اقرا وربک الاکرم, تو خدا نے ہمیں دین کے ذریعے سے کس چیز کی دعوت دی؟ کرامت کی طرف. یعنی اگر تم اس دین کو قبول کرو جیسا کہ میں نے بھیجا ہے, یہ شرط ہے. یہ نہیں کہ نام دین کا لو اور اس کے امبریلا میں ساری اپنی مرضی. وہ دین نہیں پہنچانے والا انسان کو کہیں پہ, نہ اس کی خدا نے کوئی گارنٹی لی ہے کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا. وہ دین جیسا کہ میں نے تم کو دیا ہے, اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو اس دین کے ذریعے سے تم بھی کریم ہو جاؤ گے. یہ ہے دین اور دین کی حقیقت, کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, درس کرامت ہے. یہ کلاس کیا ہے, یہ یونیورسٹی کیا ہے, इसमें करामत का दर्स दिया जाता है, यानी इसमें दाखिल होने वाला इंसान करीम बनाया जाता है, हर पस्ती से बुलंद किया जाता है, हर घटियापन से ऊपर उठाया जाता है। और इसी जो मैंने आज आयत पढ़ी सूरह मुजादिला की, इसी में ही है कि अल्लाह यरफ़ुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, जो लोग तुम में से ईमान लाते हैं अल्लाह उनको मुसलसल रिफ़अत देता रहता है। यरफ़ु मुज़ारे कंटिन्यूअस है, ना कि अल्लाह ने रिफ़अत दे दी। यरफ़ुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, कि जो भी तुम में से ईमान लाते हैं उनको अल्लाह मुसलसल ऊपर उठाता रहता है। ऊपर उठाने का क्या मतलब है? करामत अता करना, करीम बनाना। और वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, जो फ़कत मोमिन है उसको एक दर्जा रिफ़त और करामत नसीब होती है, लेकिन जो साहिबान इल्म है उनके लिए दरजात हैं। और यहाँ भी मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस्लाम की नज़र में इस इल्म की, यानी इल्म जो मारिफत जो इंसान के कल्ब को रोशन करे, ये बात मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्म का मतलब मालूमात के ज़खीरा नहीं है, मैं इतना जानता हूँ, इसको इल्म नहीं कहते। जो आप जानते हैं उसने आपके वजूद को रोशन कितना किया उसको इल्म कहते हैं, उसने आपके लिए ज़िंदगी की हकीकतों को कितना उजागर किया उसे इल्म कहते हैं। ठीक है, तो पैगंबर अकरम ने जब मुसलमानों की बदर या उहद में एक इज्तमाई कब्र बनाई है, शायद उहद ही है ये, क्योंकि उसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। इज्तमाई कब्र जब आपने बनाई है उसमें आपने पूछा है कि ये जितने शहदा हैं इनमें सबसे ज़्यादा कुरान जानने वाला कौन था, इनमें सबसे ज़्यादा कुरान का आलिम कौन था, या फला शख्स। आपने फरमाया इनको इस तरीके से दफनाओ कि गोया एक जमात है, जो सबसे ज़्यादा कुरान का आलिम था उसको सबसे आगे इस तरीके से रखो इस कब्र में कि गोया वो इनका इमाम है, जैसे इमाम जमात होता है। इससे आप अंदाज़ा करें इस बात का कि अल्लाह की नज़र में और रसूल की नज़र में इसकी किस कदर अर्ज़िश और कीमत है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला के कुरान से सवाब नहीं है, और शायद ये जनाब मोहम्मद हनफिया से ही आपने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि ये कुरान का सवाब नहीं है बल्कि इकरा व अरका, पढ़ता जा और बुलंद होता जा। और पढ़ता जा के मतलब लफ्ज नहीं पढ़ता जा, क्योंकि कुरान जो है उसका एक जाहिर है बातें हैं। और अगर मुझे सही याद है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, पांचवें इमाम की हदीस है, कि कुरान के लिए एक जाहिर है जो उसके अल्फाज हैं, कुरान अरबी ये मुबीन, अरबी ये मुबीन में नाजिल होने वाला कुरान, ये उसके अल्फाज हैं। और कुरान का बातें हैं, न कि आपने ये फरमाया कि कुरान का जाहिर है और जाहिर का बातें हैं। अगर आप गौर करें तो इन दो बातों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अगर इमाम ये फरमाएं कि कुरान का जाहिर है और जाहिर का बातें हैं, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप ये फरमाएं कि कुरान के लिए एक जाहिर है और एक बातें हैं, ये बात बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब है कि दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट डोमेन्स। आप एक के जरिए से दूसरे में एंटर हो सकते हैं लेकिन बातें जाहिर के पीछे नहीं है, बातें एक एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है। और फिर आपने फरमाया कि बातें का बातें और बातें का बातें, यहां तक के 70 या 70,000। तो इकरा व अरका का मतलब यह है कि कुरान के जिस मेयार से तुम अपना ताल्लुक पैदा कर लो उतने बुलंद हो जाओ, या इस जिंदगी में तुमने कुरान के जिस मेयार से अपना ताल्लुक पैदा किया कयामत में तुमको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा इकरा व अरका, ऊपर उठते जाओ। तो यह दर्स क्या है? दीन दर से बुलंदी है, रिफात है, करामत है। ये असल पैगाम है कि जिसके उन्वान से हम आपको कुछ बातें जो अपनी टूटी फूटी जबान में समझा सके इंशाअल्लाह। तो ये बात वाजे हो गई कि करामत किसको कहते हैं। करामत का मतलब है बुलंद होना, करामत का मतलब है कि इंसान के वजूद में से, ज़ात में से हर पस्ती का ख़त्म हो जाना। اور پستی میں سب سے بڑی پستی کیا ہے؟ جہالت ہے، جہل ہے. سب سے بڑی پستی کیا ہے؟ سب قرآن کے الفاظ ہیں، آبا و اجداد کی اندھی تقلید کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا. یعنی باقاعدہ قرآن کے لفظ ہیں، میں تم کو اس دین دے رہا ہوں، سمجھ دے رہا ہوں، اس سے بہتر دے رہا ہوں، نہیں ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس رستے پہ پایا تھا. یہ ہے پستی، یہ جہالت، یہ جہالت، حماقت، اندھی تقلید، علم و معرفت کا دور کر دینا سوسائٹی سے، معاشرے سے، خالی جذباتی چیزوں کو، جذباتیت کو دین کے نام پہ فروغ دینا، یہ تمام کے تمام معاملات منفی کرامت ہیں. کہ اگر معاشرہ اور اجتماع اس روش کو اختیار کر لے گا، کبھی کرامت کے منازل کو نہیں حاصل کر پائے گا. اب کرامت کے حوالے سے دوسرا پہلو، کہ وہ معنی جو کریم کا ہم عام طور سے لیتے ہیں مہربان کے حوالے سے. ایک انسان ہے جو بلند ہوا، ایک مقام بلند کو حاصل کر لیا اس نے. ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد نیچے ہیں نا، نچلے لیول پر ہیں. اب وہ انسان جو بلند ہو گیا، جس نے کرامت کو حاصل کر لیا، اب وہ نیچے والوں کو کس نظر سے دیکھے اور ان سے کیسا رویہ اور برتاؤ رکھے. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں دنیاوی مثال سے بات شروع کروں، کہ دنیا میں ایک شخص ہے، اور ہم سب اس تجربے کو رکھتے ہیں کیونکہ ہم جیسے پاکستان کے یا انڈیا کے بیک گراؤنڈ میں تھے، تو ہمارے کلاس فیلوز میں بہت سارے لوگ بہت غریب بیک گراؤنڈ سے تھے اور تقریباً ایک ہی جیسے، مطلب لوور مڈل کلاس کے تھے. اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ بڑے ہو گئے، جیسے میرے اپنے دوستوں میں، یعنی کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے کلاس فیلوز. تو یہ تفرقے سارے درجات کے، دنیاوی درجات اور دولت اور اسٹیٹس اور شہرت، اور وہ تمام تفرقے ہو گئے. تو اب اس کے بعد اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ساتھ بیٹھ کے ٹاٹ پر ہمدرس تھے، اب وہ ڈائریکٹر ہو گئے اور یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، اب وہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. یا اگر کبھی سر راہ ملاقات ہو جاتی ہے تو بس سلام دعا کیا اور ادھر ادھر دیکھتے بھی رہے کہ کہیں مجھے کوئی ان سے ملتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا، اور جلدی سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں انہیں سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک غالب رجحان ہے کہ وہ اپنے، اب جو جسے اللہ کرامت عطا کرتا ہے، جو انسان کریم ہے، اور کریم کا معنی میں پھر عرض کر رہا ہوں، کریم کا معنی وہ جو ہر پستی سے بلند ہو جائے، جس کی ذات میں سے حماقت و جہالت اور ضلالت اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، جو نور خدا سے دیکھنا شروع کر دے، وہ انسان جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں تم سے الگ ہوں. یہ ہے وہ کریمی جو ہم جس کی بات کرتے ہیں. اب میں اس کی ایک دو مثالیں، کیونکہ یہ اصل بات نہیں ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس سے آگے جانا ہے. آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا امام حسن علیہ السلام کے واقعات میں، کہ اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے ہوتے تھے، رستے میں فقراء و مست مندان جو کہتے ہیں، کیونکہ وہ آج کا دور تو نہیں، ایسے رستے میں ایسے بہت سارے فقراء بیٹھے ہوتے تھے، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، آئیں ہمارے پاس بیٹھیں. آپ اپنی سواری میں ہی روک کے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک جملہ جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگا تھا، اور یہ ہماری اسپرٹ ہونا چاہیے معصومین علیہ السلام سے تعلق کے لیے. رسول خدا تشریف لے جا رہے ہیں ایسے ہی رستے میں، ایک ایسی ہی غریب و فقیر عورت ہے، خاتون ہے، رستے میں بیٹھی ہے، دن کا وقت ہے، اس نے اپنے سامنے کوئی کھانا وغیرہ رکھا ہے، آواز دی، یا محمد. آپ رک گئے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. رسول خدا ہے، تشریف اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس کے بعد اپنے پہلا لقمہ لیا اپنے منہ میں، اس عورت نے دیا, پہلا لقمہ لیا, دو دفعہ آپ نے چبایا. وہ عورت کہتی ہے یا محمد یہ لقمہ مجھے دے دو. یعنی تمہارا جو چبایا وہ لقمہ ہے, یہ میری غذا ہے. ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو ایک محبت ہے نا, یہ والی محبت کہ رزق علم, اب آج ہمارے پاس تو وہ معصومین نہیں ہیں, امام زمان علیہ السلام ظاہراً نہیں ہیں کہ ہم ایسی کوئی درخواست کریں, لیکن معصومین علیہ السلام کا بچھایا ہوا دسترخوان علم موجود ہے کہ کم از کم اپنی زندگی میں اس بات کی تمنا اور طلب رکھیں کہ ہمیں وہاں کے کچھ بچے ہوئے ٹکڑے مل جائے کریں. کہ اس دسترخوان پہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ باقاعدہ اس غذا کو کھا سکیں, کیونکہ اس کے لیے معیار چاہیے, تو خدا ہمیں کم از کم اتنا ضرور دے دے کہ اس کے بچے ہوئے ٹکڑے مل جایا کریں ہمیں روزانہ. یہ طلب و تمنا ہو ہماری, یہ کرامت ہے. تو کرامت کا معنی آپ نے سمجھا, اور کریمی کا معنی آپ نے سمجھا کہ جو انسان کریم ہوتا ہے, when he looks down upon people like us, کہ جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں, جو نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں, وہ ان کی طرف بھی جب رخ کرتا ہے تو اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں تم سے کتنا مختلف ہوں. قل انما انا بشر مثلکم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ میرے جیسے بشر ہیں, کہ میں یہ بدتمیزی اور بےہودگی کرنا شروع کر دوں. یعنی یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ میرے لیول پر آ کر مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ تم کتنے پست ہو. اور ایسی ان گنت مثالیں معصومین علیہ السلام کی زندگی میں, کہ جیسے جو مجھے جو مثال بہت بہت پیاری لگی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کیا. یہ کرامت ہے. تو جو انسان کریم ہے, جو واقعاً کریم ہے, اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ لوگوں میں جب ہوتا ہے, انسانوں میں ہوتا ہے, عوام الناس میں ہوتا ہے, تو ذرہ برابر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ان سے مختلف ہے اور ان سے الگ ہے. یہ کریمی بات سے بھی. اب اس سے آگے چل کے کہ یہ جو درس کرامت ہے, یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہم اس درس کرامت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم خدا کی اس کلاس میں, اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا کریں, کیا رستے اپنائیں, تو اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ کریم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے. یعنی کرامت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقوی کی تعریف بہت دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں, لیکن اس کو دہرانے میں حرج نہیں ہے, کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میں ہمیشہ اللہ کی نظروں اور نگاہوں کے سامنے ہوں, کبھی بھی خدا کی نظروں سے دور نہیں ہوں. اور یہ صفت ہے, یہ عمل نہیں ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ کیریکٹرسٹک ہے, یہ ٹریٹ ہے, کہ یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, یہ انسان متقی ہے, صاحب تقوی ہے. یہ تقوی خود کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اس کا کوئی مقدمہ ہے؟ تقوی کے حوالے سے پھر قرآن کریم کی آیتیں آپ کو یاد دلائیں. سب سے پہلی ہی آیت ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ, ہدل للذین, کہ جو اس میں ہے کہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم, الذین یؤمنون بالغیب, ہدن للمتقین, الذین یؤمنون بالغیب. یعنی متقین کے لیے تقوی کے لیے بھی ایک مقدمہ ہے. اب پورا وہ بن رہا ہے, میپ بن رہا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ کرامت ہے. ہم کرامت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بارگاہ خداوندی میں. کرامت بغیر تقوی کے حاصل ہو نہیں سکتی. تقوی کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. متقین کون ہیں؟ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ. کہ تقوی کے لیے مقدمہ ہے ایمان. اب یہاں پر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ نہیں یہ تو ہم سب مومن ہیں, اور بلکہ مومن کے ہم سب تو پیدائشی مومن ہیں, ایمان تو اپنی برتھ کے ساتھ لے کر آئے ہیں, تو یہ کون سی ایسی خاص بات ہو گئی کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم سب ہیں کریم, آپ ہمیں درس کرامت کی طرف بیٹھنے کی کیوں دعوت دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں ایمان کے ہی حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں بلکہ ایک دو آیتیں بھی عرض کر دوں. پہلی بات کہ اور یہ چیز آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب بھی آپ کسی جاب میں کسی شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کو پوزیشن دیتے ہیں یا اس کیپیبلٹی کی بنیاد پر اس کو پوزیشن دیتے ہیں کہ جو وہ پروو کرے؟ دعوے کی بنیاد پہ تو کوئی کسی کو نہیں بٹھاتا کسی جگہ پہ جا کے کہ میں کوئی کہے کہ میں اتنا قابل ہوں میں اتنا لائق ہوں, آپ اس کو کوئی یونیورسٹی کی پروفیسرشپ نہیں دیں گے, یا میں اتنا قابل انجینئر ہوں اس کو حوالے آپ کوئی پروجیکٹ ایسے نہیں کر دیں گے, فوراً آپ ٹیسٹ کریں گے, وہ اپنی کیپیبلٹی پروف کرے گا تب اس کو اپوائنٹمنٹ ملے گا. تو ہم ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ, یا اسلام کو, ایمان کو, تقوی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان اور تقوی جو ہے کیا کوئی لیبل یا ٹیگ کا نام ہے کہ آپ وہ لیبل اٹھائیں اور کسی کے اوپر جا کے پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد وہ شخص مومن کہلانا شروع ہو جائے؟ یا ایمان اور تقوی حقیقتاً ایک عہدہ اور ایک کیپیبلٹی کا نام ہے خدا کی بارگاہ میں, خدا کے نظام میں؟ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص میٹرک ہے, یہ انٹر ہے, یہ گریجویٹ ہے, یہ ماسٹرز ہے, یہ ڈاکٹریٹ ہے, کیا یہ فقط اس ڈگری کا نام ہے کہ جو اس کے پاس ہے, یا یہ ایک لیول آف کمپیٹنسی اور قابلیت کا نام ہے کہ جو اس انسان کے اندر ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ ایمان اور اسلام اور تقوی کو خالی ٹیگ کیوں سمجھتے ہیں؟ یعنی وہاں پر کیوں کہ خالی ایک شخص نے دعویٰ کر دیا میں مومن ہوں تو مومن ہو گیا, وہاں پر یہ کیپیبلٹیز کے پروف کرنے کی شرط کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر اور کیپیبلٹیز ہمیشہ پروف کی جاتی ہیں اگینسٹ سم اسٹینڈرڈ. یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی میرے پاس یہ کیپیبلٹی ہے تو آپ مان لیں گے کہ آپ ہی ہیں. کیپیبلٹیز تو وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے, اس کے مقابلے میں وہ ثبوت موجود ہے یا نہیں, تب بات ہوگی نا کہ یہ شخص مومن ہے یا مسلم ہے یا متقی ہے یا کس مقام پر ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی سوچ کو بہت زیادہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کاش ہم کلام خدا سے نزدیک ہوتے, کاش ہمارے درمیان قرآن کا دورہ ہر سال کسی نہ کسی مسجد و مدرسے اور امام بارگاہ میں پورا کیا جاتا, تو ہم ان تمام مسائل کا شکار نہیں ہوتے جس میں ہم مصیبت میں پڑے ہوئے. کہ میں ظاہر ہے اگر میں پڑھنا شروع کروں تو سینکڑوں آیتیں. میں صرف دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں, صرف دو, کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم کی نظر میں ایمان کا کیا معیار ہے. قرآن کریم ایمان کی علامت کس چیز کو قرار دے رہا ہے؟ الذین آمنوا, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, الذین آمنوا اشد حبا للہ. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی کہ وہ لوگ جن کا ایمان خدا نے قبول کیا, وہ لوگ جن کا ایمان ایکسیپٹیڈ ہے, نہ کہ ایمان کلیمڈ فور ہے, ایکسیپٹیڈ ایمان ہے, ان کی علامت کیا ہے؟ اشد. اشد شدید کا مبالغہ ہے, انہیں بہت زیادہ شدید ہیں حباً محبت میں للہ اللہ کے لیے. ہمارے لیے تو یہ لفظی اجنبی ہے, اللہ کی محبت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی بات شروع ہو گئی, ابھی تک تو ہم نے سوچا نہیں کہ اللہ سے بھی محبت کرنا چاہیے, ہے نا. ابھی تک تو ہم اسی اس میں ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اہل بیت سے محبت کر لی, ٹھیک ہے کافی ہے. لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کر رہے, یہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے جو جملہ میں نے پہلی شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اہل بیت خود کون ہے؟ اہل بیت اس دنیا میں اپنی ذات کے لیے زندہ رہے؟ اہل بیت نے اس دنیا میں اپنی چاہت منوائی؟ تو اگر اہل بیت نے از اول تا آخر للہ فی اللہ الی اللہ زندگی گزاری ہے تو وہ کیسے ہم سے اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ میں کہوں کہ خدا کی تو مجھے خبر نہیں ہے لیکن آپ کو میں بہت چاہتا ہوں. تو یہ خود یعنی اس سے پروو یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا دعویٰ حقیقتاً, بہت ادب کے ساتھ کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, حقیقتاً شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ شیطان دین کا لبادہ اڑھ کر مومنین کو, یہ محل صادق صاحب اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے جب ہم نے ان کے درس اخلاق سنے تھے کہ شیطان مومن کو بہکانے کے لیے سینما کا ٹکٹ لے کے نہیں آتا ہے بلکہ شیطان مومن کو بہکانے کے لیے ہمیشہ مسجد کے دروازے سے آتا ہے. تو اسی طریقے کے اس نے سارے حیولے بنائے ہیں, اصل مقصد سے اصل راہ سے منزل سے دور کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ قابل غور معاملہ ہے کہ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے جن کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول ہے, ان کی علامت کیا ہے؟ اشد ہیں وہ, اشد بے انتہا شدید ہیں. اور یہ جملہ پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کے لیے بات کی تھی کہ علی کو خدا کی محبت میں برا نہ کہو, سب نہ کرو, علی اللہ کی محبت میں اشد ہیں. یہ آپ کے امام کی پہچان ہے, علی اللہ کی محبت میں اشد ہیں. دوسری آیت سورہ انفال کی بالکل بگننگ میں, آیت نمبر 2, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مؤمن کون ہے؟ کہ جب اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل روب اور حیبت و خشیت سے تڑپ اٹھتا ہے. اب اس معیار پہ ہم پرکھیں ذرا اپنے آپ کو, یہ قرآن کا معیار ہے نا, انما المؤمنون, میں کس کا ایمان قبول کروں گا, کوالیفیکیشن کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے, پیرامیٹر کیا ہے, یہ پیرامیٹر ہے نہ کہ میرا دعویٰ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا سر نہیں کھجانا شروع کر دیتے کہ یہ کیا بات شروع ہو گئی. زادتہم ایمانا, اور یہ زادتہم کا لفظ بس تقریباً آخری بات میری آج کی حد تک اس کو یاد کیجیے گا, یاد رکھیے گا, زادتہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے, زیادتہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایمان میں. تلیت علیہم آیاتہ, جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, زیادتہم, وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایمان میں. اور یہ اسلوب قرآن میں بھرا پڑا ہے کہ جس میں قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ اوپر اوپر کے جو چھلکا ہے اس کی خدا کی نظر میں قطن کوئی حیثیت نہیں ہے, قطن کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا فقط اور فقط اس چیز کو, اس حقیقت کو دیکھتا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے, جو تمہارے وجود میں ہے. जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कि जो तुम ऊपर से जो कुछ बना के सजा के ले आओ कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इवन ज़ाहिरी आमाल की भी कोई हैसियत नहीं है। और ये जुमला बारहा आपने सुना होगा कि अगर ज़ाहिरी आमाल की कोई हैसियत होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले लश्कर के नमाजियों की भी कोई हैसियत होती। फिर कुरान करीम की वो आयत नहीं आती कि फ़वाइलुल लिल मुफल्लीन हुम अन सलातिहिम साहून, कि कुछ नमाजी नमाज ज़ाहिरन पढ़ने वाले ऐसे हैं, हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी सलात से गाफिल हैं, उन्हें कोई ख़बर ही नहीं है सलात की। तो क्या उनकी सलात उनको कहीं पहुंचा रही है? फ़वाइलुल लिल मुफल्लीन, वैल है उनके लिए, जहन्नम है। ये भी खुद कुरान। तो असल चीज़ क्या है कि जो हम अपनी ज़ात में, अपने वजूद में जो कुछ पैदा कर लें, और इंशाअल्लाह इसके बाद यहाँ से मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा इंशाअल्लाह, तो ये बात आपको वाज़े हो रही है कि फिर हम इस बात को दोहरा दें कि दीन दरसे करामत है। करामत यानी हर पस्ती से बुलंद होना, रिफ़अत बुलंदी, हर हिमाकत व जहालत ज़लालत गुमराही से बुलंद होना। ये बुलंदी व करामत नसीब नहीं होती बग़ैर तक़वा के, यानी इंसान के अंदर वो सिफत पैदा हो जाए कि हमेशा खुदा के सामने हो। ये सिफत पैदा नहीं होती बग़ैर ईमान के। और क़ुरान करीम में बहुत बहुत आयतें ऐसी हैं कि जिसमें ईमान तक़वा, ईमान तक़वा, ईमान तक़वा बिल्कुल पैरेलल में बयान हुआ है। तक़वा और ईमान बिल्कुल साथ साथ हैं, इन पैरेलल है। ईमान का मतलब दावा ईमानी नहीं है, बल्कि ईमान का मतलब इंसान की ज़ात में वो हालत व कैफियत का पैदा हो जाना कि जो क़ुरान करीम ने बतौर मेयार बयान की है। और यहाँ एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, और ये भी बहुत कीमती जुमला है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गान उकला और अफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे हाथ में जो कुछ दिया है कीमती तरीन ख़जाने की हैसियत रखता है। इस एक बात को हम याद रखिएगा, बहुत कीमती नुक्ता है। दीन का समझना आसान है, दीन का है कि हम इस आसान को भी नहीं उबूर कर पाए अब तक। दीन का समझना आसान है, दीन का समझना मुश्किल काम नहीं है। यानी आप लोग इतनी इतनी चीज़ें, जितनी दिक्कत आपने अपनी दुनियावी तालीम में की है ना, अगर उसकी आधी दिक्कत आप दीन में कर लेना, आपको बहुत बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मसला यहाँ पर सिर्फ तवज्जो ना करने का है। दीन का समझना आसान है, और ख़ुद खुदा ने भी फरमाया है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि क़ुरान को हमने ज़िक्र के लिए, याद दहानी के लिए आसान कर दिया है। तो फ़हल मिन मुद्दकिर, दीन का समझना आसान है, दीन पर अमल करना मुश्किल है, अमल मुश्किल है। दीन को जज्ब करना मुश्किल तर है। जज्ब का मतलब समझ रहे हैं कि यानि दीन पर अमल करने के बाद हर अमल एक सिफत मांगता है। यानि नमाज अगर आपने अदा की तो नमाज के ज़रिए से सिफत बंदगी का पैदा होना ज़रूरी है, वरना नमाज की हैसियत नहीं है। इसी तरीके से इस्लाम ने इबादात को इबादी, यानी एक वो हिसाब है, एक इन्फाकी, अगर हमने ज़कात दी, अगर हमने खुम्स अदा किया, अगर हमने जिहाद अमर बिल मारूफ नहीं अज़ मुनकर किया, और उसके बावजूद कल्ब में दुनिया की मोहब्बत रह गई। इन्फाकी इबादात का मकसद क्या है? कल्ब से दुनिया की मोहब्बत को, कल्ब को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर देना। नमाज जो दीन का सुतून है, उसका मकसद क्या है? इंसान को अब्द खुदा बनाना, खुदा से मुतालिक मरबूत कर देना। फॉर्म रोज़े का मकसद क्या है? इंसान को तकवा अदा करना। तो ये इसे कहेंगे आप इबादत का जज्ब करना, अमल का, ईमान का, दीन का जज्ब करना। अमल दीन का समझना आसान, दीन पर अमल करना मुश्किल, दीन को जज्ब करना मुश्किल तर, اور دین کی حقیقت کو دیکھ لینا مشکل ترین. دین کی حقیقت یعنی نماز کی حقیقت نظر آ جائے, انسان اتنا بلند ہو جائے, اتنا بلند ہو جائے کہ عبادت کی حقیقت اس کے مشاہدے میں آ جائے, اس کو کہتے ہیں تقریباً محال. اس کو کہتے ہیں تقریباً محال. اتنا مشکل ہے کہ پوری انسانیت میں صرف فقط اور فقط چند افراد ایسے ہیں کہ جو اس مقام و معیار تک پہنچتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم شہداء کربلا کے حوالے سے جب ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے ان کو یا شب عاشور یا صبح عاشور جنت میں ان کے مقامات دکھائے, یہ وہ مقام ہے کہ دین پر وہ عمل نہیں کر رہے تھے, عمل اور جذب کے مرتبے سے بہت اوپر جا چکے تھے. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت شہودی, کہ جو کچھ غیب میں ہے, جو کچھ چھپا ہوا ہے, وہ ان کے لیے شہود بن جائے, ظاہر ہو جائے. تو اس کو یاد رکھیے گا, یہ اس پر خوش ہو کے نہ بیٹھ جائیں دین سمجھ میں آ گیا ہے, کہ لوئسٹ لیول ہے اور یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ مشکل ہے, جبکہ ہم ابھی بدقسمتی سے اس مرحلے کو بھی طے نہیں کر پائے کہ فہم دین, معرفت دین حاصل کر لیں. عمل کرنا مشکل, اس کو جذب کرنا مشکل تر, اور اس کو کیفیت شہود میں بدل لینا مشکل ترین بلکہ محال. یہ رستہ ہے, یہ جرنی ہے کہ جس کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. ایک صلوات محمد جیسا کہ آج کی تاریخ کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے یا آپ کی یاد کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور امام سجاد علیہ السلام کے جو کچھ, ظاہر ہے کہ ہر امام کے حوالے سے کچھ خصوصیات ہیں کہ جو اس معصوم سے ظاہر ہوئی ہیں. امام سجاد علیہ السلام کے زیارت میں ایک جملہ ہے جو اور کسی امام کے لیے نہیں آیا ہے, اور وہ جملہ ہے السلام علیکا یا سلالۃ الوصیین, کہ آپ پر سلام ہو کہ جو اوصیا کا نچوڑ ہیں, اوصیا کا نچوڑ ہیں, سلالہ یعنی نچوڑ. اور جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کے ذات گرامی سے جو چیز, جو ایک مرحلہ شروع ہوا, وہ ایک بالکل نیا مرحلہ تھا, ایک بالکل نئی چیز تھی. اور وہ نئی چیز میں اس کو کس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے دین کا ابلاغ کیا, دین کو پیش کیا, پیغمبر اکرم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس دین میں مسلسل تحریف اور اس کو بدلنے کا اور اسے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوتی رہیں. امام علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں جہاد کیا, امام حسن, امام حسین علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں جہاد کیا, اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اس مظلومانہ طریقے سے ختم کر دی گئی. اور وہ کچھ ہو گیا کہ جس کو, جیسے حر نے, جب امام حسین کے پاس حر آئے تھے صبح عاشور, تو حر نے یہی جملہ کہا تھا کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دیں, میرے تصور میں نہیں تھا کہ کوئی آپ کے مسلمان آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں, یہ بات میرے تصور سے خارج تھی, مجھے معاف کر دیں ورنہ میں کبھی آپ کا رستہ نہیں روکتا. تو یہاں تک بات آ گئی, یعنی امت مسلمہ کی پستی اور گراوٹ اس درجہ, اس درکے تک چلی گئی. اب اس پستی سے اٹھانے کا جو کام شروع کیا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام نے شروع کیا ہے. یعنی اس چیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امام علیہ السلام کا جو ہے کہ یہ احیاء دین کا جو کام ہے, کہ وہ چیز کہ جس کو بچاتے رہے, امام علی علیہ السلام نے بچانے کی پوری کوشش کی, امام حسن, امام حسین نے, اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی چادر و پردے سے, اس کی حفاظت کا پورا انتظام ضرور کر دیا، لیکن اس کا جو احیاء کیا ہے، اس کو جو دوبارہ زندہ کیا ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام نے. اور کس طریقے سے زندہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو حقیقت بندگی کی طرف آپ نے رجوع کرایا. اور ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو اگر دیکھیں آپ، تو آپ کو تعجب میں آپ پڑ جائیں گے. اور یہاں سے آپ کو معصوم کا کردار سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم کا کردار ہوتا کیا ہے. ہم اس بات کو تصور کریں کہ ایک انسان جس کے پورے گھر کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا ہو، اور عرب میں، یعنی کہ شاید ہم آج جس بےغیرتی کے دور میں رہ رہے ہیں، تو ہم پر بہت زیادہ اثر نہ ہو کہ ہماری عورتیں بے پردہ باہر نکل جائیں، لیکن عرب کا ماحول بذات خود اس چیز، جس میں عربوں کے لیے بات بے انتہا معیوب تھی، خواتین کا بے پردہ ہونا اور اس پر سے خاندان رسالت، یعنی آپ اس غیرت مندی کا تصور کریں کہ وہاں کیا غیرت مندی ہوگی. اور امام سجاد علیہ السلام نے ان تمام مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. اگر کوئی ایک بہت متقی انسان بھی ہو، وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں سوائے انتقام کے اور کوئی چیز رہ جاتی؟ تصور کریں اس بات کو. اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے دشمنوں سے انتقام لینا نہیں ہوتا کیا؟ وہ اور کوئی بھی بات سوچ سکتا تھا، لیکن یہ امام سجاد ہیں کہ جب شام غریبہ آئیں اور خیمے جل رہے ہیں اور بیویاں ایک خیموں سے دوسرے خیموں میں منتقل ہو رہی ہیں، وہ رات امام سجاد علیہ السلام نے سجدے شکر میں گزاری. مطلب ہماری عقلیں حیران ہیں اس بات کو سمجھنے سے کہ اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد، اس ظلم کو دیکھنے کے بعد، امام سجاد علیہ السلام نے 60 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک، جب 25 محرم کو آپ کا انتقال ہوا ہے، ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام کا کوئی وہ واقعہ انتقام نہیں ملتا ہے، بلکہ کیا ملتا ہے کہ حسین ابن نمیر جب آیا تھا اور اپنی تلوار رکھوا کے چلا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ شخص ہے، لیکن اس تلوار کو بھی میں بطور امانت رکھ لوں گا. اور ان لوگوں کو آپ نے پناہ بھی دی تھی کہ یہ اس حد تک یہ درجہ کرامت ہے، یعنی ہمارے تصور سے بالاتر ہے یہ کردار. عرض مصائب میں کہ جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچ رہا تھا، تو اس وقت بے بسی اور بے کسی کا عالم یہ تھا کہ بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، اور ساتھ ساتھ شہداء کے سر آگے آگے چل رہے تھے. اور جناب ام کلثوم نے شمر لعین کو بلایا، اور یہ جملہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ جناب ام کلثوم کو ایسے لعین سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کو بلا کے یہ جملہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ دمشق کے بازاروں میں افراد کا ہجوم ہے، ہم اس وقت پردے کی حالت میں نہیں ہیں، ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ ہمیں ایسی حالت میں عوام الناس کی نظریں ہمارے اوپر پڑیں، تو اگر شہداء کے سروں کو تم ایک طرف کر دو اور ایک دروازے سے لے جاؤ اور ہمیں دوسرے دروازے سے لے جاؤ، تاکہ لوگوں کی نظریں شہداء کے سروں پر پڑیں اور ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکیں، تو کیا میں یہ جملہ عرض بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی نیکی ہوگی؟ اس جملے کے عرض کرنے کی بھی گنجائش نہیں. لیکن اس ملعون نے اپنی ذاتی خباثت کی بنیاد پر اس قافلے کو یوں ترتیب دیا کہ آگے آگے نیزوں پر سر شہدا تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے اونٹوں پر اور بے کجاوا آلان پر امام سجاد اور بیبیاں بے پردہ تھیں. اور جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، تو اس وقت کوئی تھا جو اس قافلے پہ لانتان کرتا تھا، کہ خدا نے امیر المومنین یزید نعوذ باللہ کو باغیوں پر فتح و نصرت عنایت کی، اور اگر کسی کو زیادہ مہربانی اس پر طاری ہوتی تھی تو وہ بچوں اور بیویوں کی طرف خرمے کے ٹکڑے پھینکتا تھا کہ یہ بھوکے معلوم ہوتے ہیں، کچھ کھا لیں۔ اسی شان سے یہ قافلہ دربار یزید میں جب پہنچا اور یزید کے سامنے ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام کو رکھ کے لایا گیا، اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے جب دور سے اس منظر کو دیکھا تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اس طریقے سے کہ بی بی کی نظر امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پہ نہ پڑے۔ لیکن روایتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام کی اپنی نظر سر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی اور کوئی پرلذت غذا تناول نہیں کی۔ جب مدینے واپس آتے ہیں تو بشیر امام سجاد علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اب اتنا وقت گزر گیا، اب آپ واپس آ چکے اپنے گھروں میں، اب اس گریے کو بند کر دیں، اب اس گریے کو ختم فرما دیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بشیر، تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 فرزند تھے، ان میں سے ایک گم ہو گیا تو یعقوب اس کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میں نے تو ایک دن میں اپنے 18 یوسف کو گم کر دیا۔ تو کبھی بشیر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، شہادت تو آپ کی وراثت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً شہادت ہماری وراثت ہے، لیکن اس طریقے سے بازاروں میں جا کر اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ سرننگے بے پردہ مجمع عام کے سامنے گھومنا اور پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہماری وراثت ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ